پاک سے سفارش کرے گا, اڑ جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ پڑھا کرتے تھے, آپ معاف کر دیجئے انہیں اور جنت عطا فرمائیے. جب تک کہ بخشوا نہیں لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے التجا برابر کرتا رہے گا, یعنی قرآن پاک. تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنا لیں. اور آج تو وہ زمانہ ہے ماشاءاللہ جو پڑھنا نہیں جانتے, آج کل بڑی سہولتیں ہیں, پڑھیں سیکھیں, اور عمر کی تو کوئی شرط ہی نہیں ہے اسلام میں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیشتر جو اسلام لائے تو بڑے عمرے تھی, اور انہوں نے پھر اسلام کو کس طرح حاصل کیا اور کیسے مضبوطی کے ساتھ انہوں نے سیکھا. حضرت صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے سورہ مزمل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں سن کر یاد کر لی. جذبے کی بات ہے, لگن تھی دل میں. اور آپ کے صحابہ میں کتنے حافظ تھے, کتنے قاری تھے, ساری بات کیا تھی؟ لگن. اور یہ یاد کر رہا تھا میں کہ بزرگ جو ہیں وہ حضرات بہت زیادہ شغف رکھتے ہیں تلاوت سے. ایک واقعہ نظر سے گزرا تھا کہ ایک گورکن ایک قبر بنا رہا تھا, قبر مکمل کر لی, برابر میں ایک قبر تھی, اس میں اینٹیں لگی ہوئی تھی. اس کا دل چاہا کہ برابر کی قبر کھول کر دیکھوں کہ اس میں کیا ہے. اس نے ایک اینٹ ہٹا کے دیکھا اور اندر جھانک کے دیکھا تو اندر ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن پاک کھلا ہوا تھا, بہت نور بھرا ہوا تھا اس قبر میں, اور وہ بزرگ آدمی تھے, تلاوت فرما رہے تھے. انہوں نے یوں دیکھا اور اشارہ کیا کہ اس کو ڈھک دو, بند کر دو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو قرآن پاک سے شغف رکھتے ہیں برزخ کے عالم میں بھی قرآن پاک پڑھنے کی سعادت سے نواز دیں گے. اور یہ آج تو اس کی برکت محسوس نہیں ہو رہی ہے, یہ آج کل جو حرکت ہو رہی ہے تو اس کی برکت نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ برکت کا سامان ختم ہو گیا تو یہ حرکت ہو رہی ہے. اگر قرآن پاک کی تلاوت عام رہے اور اس کے احکام پر عمل عام رہے تو مصائب اور آلام جو ہیں وہ رخصت ہو جائیں. اللہ کے کلام کو اللہ کے دین کو چھوڑنے کا تو وبال ہے سارا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ بہت قرآن پاک تلاوت فرمایا کرتے تھے. آپ کے سوانح میں ہے کہ جب آپ سیڑھی پر چڑھتے تھے ایک پیر سے کھڑے ہو گئے اور 10 سپارے پڑھ لیتے تھے ذرا سی دیر. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے نیک بندوں کے وقت میں بہت برکت پیدا کرتے ہیں. میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں, بہت سے حضرات نئے بھی ہوتے ہیں, بیان تو ہوتے رہتے ہیں, بہت سے واقعات بار بار آتے ہیں, سبق آموز ہوتے ہیں, کہ وہ گھڑی جو سوئیوں والی ہے اس میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں اور ڈائل جو ہے اس کا دائرہ ایک ہی ہوتا ہے. ایک سوئی گھنٹے کی ہوتی ہے, ایک منٹ کی ہوتی ہے, ایک سیکنڈ کی ہوتی ہے, 3 سوئیاں ہوتی ہیں. آپ خود جانتے ہیں ماشاءاللہ, یہ موٹی سی بات ہے سمجھانے کے لیے, گھنٹے والی سوئی وہ ایک چکر پورا کاٹتی ہے 12 گھنٹے میں, اور منٹ والی سوئی وہ ایک چکر کاٹتی ہے 1 گھنٹے میں, اور سیکنڈ والی سوئی وہ چکر کاٹتی ہے پورا 1 منٹ میں, ہے کہ نہیں؟ 60 سیکنڈ میں ایک چکر وہی دائرہ ہے تینوں کا, لیکن ایک سوئی ہے اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ وہ 60 سیکنڈ طے کر لیتی ہے. 60 سیکنڈ میں وہ رفتار جو ہے اتنی تیز ہے کہ وہ دائرہ جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے, وہ مسافت طے کر لیتی ہے. اور بیچ والی سوئی جو ہے وہ 1 گھنٹے میں مسافت طے کرتی ہے, سب سے نیچے والی 12 گھنٹے میں. تو ہم میں جو پسڈی ہے وہ آہستہ 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 چلتے رہتے ہیں, بہت دیر میں جا کے ختم ہوتا ہے. جو درمیانے ہیں ان کا حساب کتاب ایسا ہے, اور جو ماشاءاللہ بہت قریب ہیں ان حضرات کا ایسا جیسے سیکنڈ کی سوئی. بعض حضرات علم نے وہ کہتے ہیں جی سنا ہے کہ جلدی قرآن نہیں پڑھ سکتے, قرآن پاک صحیح پڑھیں, تلفظ صحیح ہو تو اس میں کوئی پابندی نہیں, جتنے وقت میں بھی ختم کر لیں. منع اس لیے کیا گیا ہے کہ عام طور سے آدمی آداب کو ملحوظ نہ رکھ سکے گا اور صحیح نہ پڑھ سکے گا. ایک قاری صاحب تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, جنت میں جگہ عطا فرمائے ان کو, چمکنے کے بڑے شوقین تھے وہ اور چمکے بہت, اللہ مغفرت فرمائے. ان کا عالم یہ تھا کہ ایک رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے. ہمیں بھی شوق ہوا سننے کا کہ بھئی ایک رات میں پڑھیں گے سن لیں چلیں. ہم سننے گئے تو ہمارے سمجھ میں بس یہ آ رہا تھا کہ اللہ پناہ میں رکھے. جیسے ریل گاڑی جب چلتی ہے تو پہلے تو اس کی آواز ہوتی ہے ٹھک 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 ٹھک، پھر ذرا اور تیزی بڑھتی ہے تو ہوتی ہے ٹھک 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 ٹھک، پھر اس میں جتنی تیزی ہوتی جاتی ہے تو کھڑکڑ، اور پھر کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ ریل جو ہے وہ اڑ رہی ہے. آواز کیسی خراب اور خطرناک قسم کی ہوتی ہے، کھڑکڑ وہ شروع کی ٹک 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 ٹک، وہ سب ختم. تو قاری صاحب کا ہم نے جو سنا قرآن پاک، بڑا دل خراب ہوا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا. تو ایسا پڑھنا جو ہے وہ منع ہے. بہرحال قرآن پاک سے تعلق پیدا کریں، جو حضرات پڑھے ہوئے نہیں ہیں پڑھیں، اور اللہ تعالی ہمیں آپ کو دین اسلام سے پوری وابستگی نصیب فرمائے، قرآن پاک سے وابستگی نصیب فرمائے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے. اس کے بعد فرمایا تیسرے، جو شخص مسجد میں داخل ہوا اور دو رکعت پڑھے بغیر ہی باہر نکل آیا، جبکہ مکروہ وقت نہ تھا. مکروہ وقت ہو اگر نوافل پڑھنے کا وقت نہیں تو بات نہیں کرتے، پھر بھی ہے کہ جب مسجد میں جائے تو وہاں کچھ نہ کچھ ذکر اللہ ضرور کر لے. اگر مکروہ وقت نہیں تو وہاں جا کر دو رکعت ضرور پڑھے. مسجد کا ادب ہے، مسجد کا حق ہے. عرب حضرات کو اس میں غلو ہو گیا، انہوں نے مکروہ وقت ہی اڑا دیا. میں ابھی حج میں وہاں مضمون سن کے آیا، حرم شریف میں انہوں نے پڑھے غلو کا مضمون بیان کیا. وہ کہتے ہیں جب بھی آ جائے جب بھی پڑھے، ایسا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین مکروہ اوقات بیان کیے، منع فرمایا نماز پڑھنے، انہوں نے اس کو بھی اڑا دیا. تو اس لیے مکروہ وقت اگر نہیں ہے تو پھر مسجد میں دو رکعت مسجد کے حق کی ادائیگی، جس کو تحیت المسجد کہتے ہیں، ادا کرنی چاہیے. دوسرے یہ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کے گھروں میں جایا کرو، ان جنت کے باغوں میں جایا کرو، تو وہاں خوب کھایا کرو، یعنی وہاں عبادت کیا کرو، اللہ کی یاد کیا کرو، نماز پڑھا کرو، ذکر اللہ کیا کرو. اگر مکروہ وقت ہے تو تھوڑا سا کچھ نہ کچھ ذکر اللہ ضرور کر لے، تیسرا کلمہ جو ہے وہ چند بار ضرور پڑھ لے، تاکہ مسجد کا حق جو ہے وہ کسی درجے میں ادا ہو جائے. اب بھی بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی ضرورت کو عین نماز کے وقت مسجد آئے، قرآن خوانی کے لیے قرآن چاہیے تھا، انہوں نے رابطہ کیا جی قرآن چاہیے، اذان ہو رہی ہے، قرآن لیا بغل میں دبایا اور یہ جا اور وہ جا، انہیں نماز سے کوئی سروکار نہیں. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک کے گھر میں عبادت کے لیے وہی آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، یہ اعزاز نصیب ہوتا ہے. بظاہر یہاں کوئی پہرا نہیں، چوکی نہیں، کوئی چوکی دار نہیں، یہاں کوئی ویزا اور پاسپورٹ نہیں، لیکن آئے گا وہی جس کو ویزا ملے گا عبادت کے. آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. ایک سیٹھ تھے، یہ واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے، دوسرے حضرات بھی بیان کرتے ہیں. ان کے ایک ملازم تھے، دیندار تھے، سیٹھ تھے مسٹر. ایک دن دونوں سودا لینے گئے، گاڑی میں بیٹھ کر گئے اور بازار میں گاڑی ایک طرف کھڑی کر لی. ملازم نے سیٹھ صاحب سے کہا، ملازم کا نام تھا رمضانی، کہ آپ ایسا ہے کہ سودا سلف لے لیجئے، نماز کا وقت ہے، میں ذرا نماز پڑھ لیتا ہوں، اس نے آپ سودا سلف لے لیں، میں آ جاؤں. وہ سودا لینے گئے، سودا لے کے لا کے گاڑی میں رکھ لیا، دیکھا تو رمضانی ابھی تک آئے نہیں ہے. بات غور سے سن لیں، اور ہے سبق آموز، اس لیے اس کو اکثر ذکر کرتا ہوں، میرے دل کو بہت لگتی ہے یہ بات، بڑی کام کی ہے. تھوڑی دیر گاڑی کے پاس کھڑے رہے کہ آ جائے گا، مسجد قریب ہی تھی، سامنے تھی. جب رمضانی نہیں آئے تو یہ مسجد کے دروازے پر گئے، جا کے دیکھا تو رمضانی سامنے بیٹھے ہوئے نظر آئے، سر جھکائے بیٹھے تھے. انہوں نے وہیں باہر سے آواز لگائی شیخ صاحب نے، رمضانی آ جاؤ، میں آ گیا ہوں. رمضانی چپ رہے، پھر کہا، رمضانی آ جاؤ، میں آ گیا ہوں. انہوں نے تھوڑا سا منہ پر اٹھا کے کہا، وہ آنے نہیں دیتے. تو سیٹھ نے کہا کون نہیں آنے دیتے, یہاں تو کوئی ہے نہیں, آ جاؤ. انہوں نے کہا جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتے وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتے. تو یہاں بلاوا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محض مہربانی ہے کہ وہ ہمیں آپ کو اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں. ارے خوش نصیب ہیں, اس سعادت کو سمجھیے, قدر کیجیے, اللہ کے گھر سے اپنے دل کو باندھ لیجیے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت میں سات آدمیوں کو عرش کے سایہ میں جگہ ملے گی, تو ان سات میں سے ایک وہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں بندھا رہے, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر رہے. یہ حقیقت ہے, جس کو اجازت ملی ہے اللہ کی طرف سے وہی عبادت کی نیت سے اللہ کے گھر میں آ رہا ہے. مسجد میں آنے کے آداب ہیں, مسنون دعا پڑھ لیجئے, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمت. جوتا اتاریے سنت کے مطابق, پہلے بایاں پاؤں جوتے سے نکالیے اور زمین پر رکھ لیں یا جوتے پر رکھ لیں, پھر دایاں نکالیں جوتے کی, جوتا نکالنے کی سنت ادا کر لیں, اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی سنت کو ادا کر لیں کہ پہلے دایاں پاؤں مسجد میں رکھیں اور پھر بایاں پاؤں سنت مسجد میں رکھیں اور یہ مسنون دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہو جائیں. نوافل پڑھنے کا وقت ہو تو نوافل پڑھیں, نوافل پڑھنے کا وقت نہیں تو بیٹھ جائیں اور یہ میں نے جیسا عرض کیا ہے کچھ نہ کچھ ذکر اللہ کر لیں, اور جب تک بھی جماعت نہیں ہوتی تو باتیں نہ کریں, ذکر اذکار میں مصروف رہیں, تلاوت میں مصروف رہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس کے گھر میں آئے ہیں, اس گھر کے آداب ہیں کہ اس میں دنیا کی باتیں نہ کی جائیں, ورنہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں, ضائع ہونے لگتی ہے اور بربادی آ جاتی ہے. جب تک عبادت میں رہیں, اللہ کی شان دیکھیے, فرمایا کہ جب تک جماعت کا انتظار کرتے رہو گے, نماز کا انتظار کرتے رہو گے, نماز میں شامل شمار ہو گے, یعنی عبادت گزار شمار ہو گے, اور جب جانے لگو تو پھر اہتمام کے ساتھ مسجد سے پہلے بایاں پاؤں نکالنا اور اس کے بعد دایاں نکالنا, اور پھر جوتا جو ہے وہ سنت کے مطابق پہننا, پہلے دایاں جوتا پہننا پھر بایاں پہننا. تھوڑے دن اہتمام کر لیں گے تو یہ سنت جو ہے ایسی پکی ہو جائے گی, آپ بے ساختہ اس سنت پر عمل پیرا ہوں گے. جیسا کہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد, بیشتر ان پر جذب کا غلبہ ہو جاتا تھا, ہوش و حواس میں رہتے نہیں تھے, تو مسجد آ رہے تھے تو جذب کا غلبہ تھا, مسجد کے باہر کھڑے ہوئے پیر پٹک رہے تھے. دوسرے نمازی آئے, جانتے تھے سارے کے سارے ہی, وہ سمجھ گئے کہ حضرت شبلی اس وقت جذب کی حالت میں ہیں اور مسجد میں سنت کے مطابق پاؤں رکھنا چاہتے ہیں, لیکن جذب کی وجہ سے صحیح پاؤں نہیں رکھ پا رہے. انہوں نے سیدھے پاؤں پر ہاتھ مارا اور سنت کے مطابق پاؤں مسجد میں آ گیا. یعنی اندازہ فرمائیے کہ ایسی حالت میں بھی سنت کے خلاف قدم نہیں اٹھتا, کس کا, جو سنت کا اہتمام کرتا. ایک بزرگ فرماتے تھے, حضرت والد صاحب نے ذکر فرمایا کہ بیت الخلاء میں پہلے جانے کے وقت الٹا پاؤں رکھنا چاہیے اندر, انہوں نے غلطی سے زندگی میں دایاں رکھ دیا, ایسے گرے جیسے کسی نے دھکا دے دیا اور باہر گرا, فوراً ہوش آ گیا کہ ہو خلاف سنت پاؤں رکھ رہا تھا, اس لیے اللہ کو پسند نہیں تھا. بہرحال مسجد میں آئے, اللہ کی عبادت کریں اور خوب عبادت میں رہیں اور خوب نیکیاں کمائیں, یہاں سے جھولیاں بھر کے جائیں, یہاں عبادت کے لیے وہی آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویزا ملے گا. اور چوتھے, وہ آدمی جو قبرستان سے گزرا اور ان پر سلام نہیں کہتا اور نہ ہی ان کے لیے دعا مانگتا ہے. قبرستان سے گزرے ان کے حقوق ہیں, وہاں سلام کریں پہلے اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ پڑھ کر ان کو احسان ثواب کریں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. مدینہ منورہ میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے, اب تو ان کو سفر کرا دیا گیا, وہ فرمایا کرتے تھے 40-45 سال سے میں وہاں ہوں, تو فرماتے تھے کہ قبرستان کے پاس سے بھی اگر گزرو اور ان کو سلام نہ کرو, ان کے لیے دعا نہ کرو, ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو, احسان ثواب نہ کرو, تو بڑا ظلم ہے. تو اگر قبرستان کے قریب سے بھی گزرنا ہو تو سلام کر لیا کریں اور ان کی خدمت میں احسان ثواب کر دیا کریں, پڑھ لیں تھوڑا بہت جو بھی ہے, علم شریف پڑھ لیں 3 بار, قل اللہ شریف پڑھ لیں, اور موقع اور بھی زیادہ ہو تو الحاق متکاثر 11 مرتبہ پڑھ لیں اور اس طرح سے پڑھ کر یہ سارے ثواب کر دیں سارے قبرستان کے تمام مسلمانوں کو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں مضامین بیان فرمائے ہیں. تو قبرستان سے گزرتا ہے اور اپنے عزیز و اقارب کی قبر پر جاتا ہے, وہاں کھڑا ہوتا ہے, سلام عرض کرتا ہے, پھر ان کے لیے اشار ثواب اور دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو مطلع فرماتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں. اور اصل کیفیت جو بھی ہے بعد مرنے کے وہاں جب چلیں گے وہ جب آشکارا ہو جائے گی. اس لیے قبرستان سے گزرے وہاں دنیا کی باتیں نہ کریں, پڑھتے رہا کریں, خصوصاً درود شریف کے اس کے اندر بڑے انوار ہیں. مردوں کو بڑی انسیت محسوس ہوتی ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ ایک اللہ کا ذکر کرنے والا یہاں سے گزر رہا ہے اور اس کے ذکر کی وجہ سے انوار پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. اور پانچویں, ایسا آدمی جو جمعے کے دن شہر میں آیا اور پھر جمعہ پڑھے بغیر ہی چلا گیا. جمعہ جو ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. اب تو شہر میں رہتے رہتے ہی مسلمان جو ہے وہ جمعے سے بھاگتے ہیں, اور خاص کر جس دن کھیل آ رہا ہو تو مسلمان لگتا ہے مسلمان ہی نہیں رہا. آج تو اس نے اسلام سے چھٹی کر لی. کھیل میں اس قدر مگن ہوتا ہے. بعض لوگوں سے, بعض لوگوں کی گفتگو ہوئی, انہوں نے کہا بھائی جمعہ تو ایسا ہے کہ یہ تو ضرور پڑھ لینا چاہیے, کھیل جو ہے کچھ تھوڑا بہت نہ دیکھ سکو گے ڈیڑھ گھنٹے ایک گھنٹے؟ وہ کہنے لگے جی جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لطف آتا ہے دوسرے کے بیان کرنے سے وہ مزہ ہی نہیں آتا, اس لیے جمعہ تو چھوڑ دیں گے, اس کا بدل دو اور پڑھ لیں گے, لیکن جو مزہ کھیل کے دیکھنے میں ہے وہ مزہ دوسرے کے بیان کرنے میں کہاں آئے گا. یہ وہی کرتا ہے اور وہی کر سکتا ہے جس کا اللہ سے تعلق نہایت کمزور یا نہیں ہے, ورنہ کھیل اور کود کی ہمیں آپ کو تعلیم کہاں دی ہے؟ ہمیں آپ کو تو عبادت کی تعلیم دی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لیکن اب یہی امت ہے کہ کتنے غلط کاموں میں لگ گئی اور اس طرح سے غفلت ایسی ہو گئی کہ عالم یہ ہے کہ جمعے کی نماز ہو یا کوئی عبادت ہو کھیل کود اپنی جگہ برابر جاری رہتے ہیں. بچوں کے خالہ زاد ایک مرتبہ چند سال پہلے آئے ہوئے تھے ہمارے یہاں جمعے کے لیے. جب وہ آئے تو روڈ پر کرکٹ چل رہا تھا, انہیں بڑی حیرانی ہوئی, بحرین میں رہتے ہیں, کہ جمعے کی اذانیں ہو چکی ہیں اور یہ کھیلتے ہیں. میں نے کہا یہ پاکستان ہے, یہاں سب چلتا ہے, نماز ہو رہی ہے, جمعے کی نماز ہے اور خرافات اپنے عروج پر ہیں, عبادت اپنے عروج پر ہے. انہیں حیرانی ہوئی کہ کیسے مسلمان ہیں یہ, اور مسجد کے قریب میں کھیل رہے ہیں, یہ جمعہ پڑھیں گے؟ میں نے کہا نہیں, جمعہ ان کے اوپر فرض ہی کب ہوا ہے؟ یہ تو اسلام سے خارج ہے, ان کا کیا کام مسلمان ہونے کا؟ تو اس طرح سے حقیقت ہے کہ اسلام کو تو بہت ثانوی درجہ دے رکھا ہے. دل چاہے گا, فرصت ہوگی, موڈ ہوگا تو پڑھنے آ جائیں گے, نہیں تو ہمارا کیا کام؟ العیاذ باللہ. پھر آخرت میں جب وہاں اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازیں گے تو اس وقت پھر ایسے لوگ بڑا زبردست جو ہے خسارہ دیکھ کر بہت روئیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو جمعے میں جلدی آئیں گے ان کے لیے بہت ثواب ہے, اور اس طرح درجہ بدرجہ ثواب میں کمی ہوتی جائے گی, یہاں تک کہ فرشتے جو ہیں وہ نام لکھتے رہتے ہیں, اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے خطبے کے لیے تو وہ اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں. ایسے بتیرے لوگ ہیں جو جمعہ پڑھنے اس وقت آتے ہیں جب خطبہ شروع ہو چکا ہوتا ہے, فرشتوں کے رجسٹر میں ان کا نام نہیں ہے. قیامت میں جب حاضری ہوگی تو ہمارے آپ کے لحاظ سے حاضری نہیں ہوگی, فرشتوں کے رجسٹر کے لحاظ سے حاضری ہوگی. فرشتوں سے رجسٹر لیا جائے گا کہ دکھاؤ کون کون حاضر ہوا کرتے تھے جمعے میں, تو آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنے خسارے کی بات ہے. اس لیے جمعے کے لیے اہتمام کر کے پہلے سے پہلے پہنچنے کی فکر کرنی چاہیے, خطبے سے پہلے تو ہر حال میں مسجد پہنچ جائے تاکہ رجسٹر کے اندر نام آ تو جائے, ورنہ وہاں غیر حاضری ہو گئی تو کام خراب ہو جائے گا. نوکری کے سلسلے میں حاضری کو کتنی اہمیت دیتے ہم, ریکارڈ خراب ہو جائے گا غیر حاضری ہو گئی. تعلیم کے سلسلے میں غیر حاضری ہو جائے تو ریکارڈ خراب ہو جائے گا, کتنی اہمیت دیتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. لیکن آخرت کے معاملے میں اس قدر سستی بے حسی کا مظاہرہ, اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, اور دین کے معاملات میں اللہ پاک چستی کی توفیق عطا فرمائے. آگے ارشاد فرمایا، چھٹے وہ مرد یا عورت جن کے محلے میں کوئی عالم آیا اور اس کے پاس علم سیکھنے کے لیے کوئی بھی نہ پہنچا، دین پہنچانے آئے لوگ اور انہوں نے بالکل پرواہ نہ کی اور کوئی دین کی بات نہ سیکھی اور وہ بیچارہ اسی طرح چلا گیا، تو یہ بھی بڑے ظالم ہیں کہ انہوں نے اپنے محلے میں دین کو نہیں آنے دیا. ساتھ میں ایسے دو آدمی جو ایک دوسرے کے رفیق بنے مگر کسی نے بھی اپنے ساتھی کا نام نہ پوچھا. ساتھی بناؤ ایسے لوگوں کو جو اچھے ہوں اور ان کے تعارف ضروری ضروری حاصل کر لو، اور خاص طور سے آج کے زمانے میں تعارف حاصل کرنا بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ دھوکے کھا جاتے ہیں، اس لیے نام معلوم کر لیں، رہائش معلوم کر لیں، کام معلوم کر لیں، کیا کرتے ہیں اتے پتے معلوم کر لیں تاکہ کل کو کہیں پچھتاوا نہ ہو. ایسے بہت واقعات ہوتے رہتے ہیں. ایک واقعہ مجھے کسی نے سنایا، ایسے بہت واقعات آج کل تو ہوتے رہتے ہیں، کہ ایک صاحب حیدرآباد میں غالباً رہتے تھے یا کراچی آئے ہوئے تھے ضروری کام سے، ایک اور صاحب تھے فراڈی، انہوں نے تاڑ لیا. وہ تھکے تھکائے آئے تھے، ایک ہوٹل میں بیٹھا چائے پینے لگے تو وہ آ کے سامنے بیٹھ گئے، انہوں نے چائے کا آرڈر دیا، انہوں نے اپنے طور پر آرڈر دیا اور چائے پی لی. یہ اٹھنے لگے، انہوں نے بات چیت چھیڑ کر کہا، ارے بیٹھیے کہاں چلے؟ کہا کہ بھائی میں تو یہاں کام سے آیا ہوں. کیا کام ہے؟ کہا کہ وہ سامان وغیرہ لینا ہے، وہاں جانا ہے، عزیز اقارب بھی یہاں رہتے تھے، وہاں جاؤں گا، پھر سامان لینا ہے، پھر واپس جانا ہے. نہیں نہیں ایسی بھی کیا یاری دوستی، کمال ہو گیا، ایک پیالی چائے تو پیتے جا ہماری طرف سے. کہا چائے تو پی لی میں نے، کہنے نہیں آئے تھے. تو جا کے وہاں اور بول کر آ گئے، ایک چائے اور لیا، اور اس کے بعد نہ جانے انہوں نے چائے میں کیا ڈالا. چائے پلائی اور اس کے بعد اٹھے کر لیں گے، آئیے چلیے جہاں چلنا ہے، رکشہ پکڑتے ہیں، لے چلتا ہوں آپ چلے وہاں. رکشہ پکڑ کے رکشے میں بیٹھ گئے، اور رکشے میں بیٹھنے کے بعد ان کی حالت دیگرگو ہونے لگی، اور اس کے بعد انہوں نے ان کی جیبیں ٹٹول لی اور وہ اس میں غش کھانے لگے. اور ایک جگہ جا کے جب وہ اپنا کام کر چکے تو رکشے والے نے کہا، ذرا روکنا میاں، ذرا سا کام ہے، میں ابھی آیا یہاں سے، یہ میرے ساتھی بیٹھے ہیں اور سامان بھی ابھی آیا. وہ گلی میں گئے، جانے کے بعد لوٹ کے نہیں آیا. ڈرائیور نے تھوڑا تو صبر کیا، اس کے بعد جو پیچھے دیکھا تو وہ ہاں کی آواز نکل رہی تھی. مڑ کے ڈرائیور نے دیکھا تو لگا کہ ان کی تو جان پہ بنی ہوئی ہے. وہ لے کر ان کو تھانے بھاگا سیدھا، وہاں جا کے دیکھا، اس کے بعد تھانے سے ان کو اسپتال لے گئے تو پتہ چلا کوئی زہریلی چیز کھلا دی. بڑی مشکل سے جب جاں بر ہوئے، کچھ ہوش میں آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا اتا پتا ہے، تو اس لیے یاد رکھنا چاہیے. واقعات تو بہت ہوتے رہتے. پچھلے دنوں اخبارات میں آیا تھا، ذرا پرانا قصہ ہو گیا، اسٹیشن کے اوپر کسی نے سلام دعا کی اور دو سیاری کے اس میں لا کے بوتل پلا دی، اور بوتل پلانے کے بعد وہ کچھ بش کھانے لگے. تو اس کے ساتھ دیکھنے والوں نے سمجھا دوستی یاری آپس میں بہت زیادہ، تو دوست دوست نے سارے انہیں لٹا دیا اور انہوں نے ان کا سامان سمیٹا اور چلنے لگے. تو کہیں ادھر تاڑنے والے کچھ تاڑ رہے تھے، انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ لیا، مارا پیٹا تو پتہ چلا کہ فراڈی آدمی تھے، ان سے کوئی تعلق ہی نہ تھا. ایک صاحب میرے جاننے والے ہیں، جیکب آباد سے چلے سکھر سے ہوتے ہوئے یہاں آ رہے تھے، راستے میں ایک صاحب مل گئے، دوستی کر لی، اسٹیشن آیا، کچھ کھایا پیا، وہ بوتل لے کر آ گئے. کہنے لگے یہ بوتل ہماری طرف سے پی لیجیے. کہ نہیں میں نے پی لی ہے. نہیں نہیں اور پی لیجیے. ارے ایسی بھی دوستی کیا؟ آپ تو بڑے اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ، ہمیشہ یاد کروں گا. بوتل پلا دی. وہ بوتل پینے کے بعد ایسے گئے نیند کی حالت میں کہ انہیں دنیا مافیا کا کچھ ہوش نہ رہا. جب کینٹ آیا تو اترنے والوں نے کہا میاں کینٹ آ گیا، اٹھو. وہاں کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھے، لال سرخ آ کے، بھائی کیا ہاں کریں. بڑی مشکل سے ہوش میں آئے. ہوش میں آنے کے بعد نیچے دیکھے تو جوتے غائب، ہاتھ میں دیکھے تو گھڑی غائب، جیب میں دیکھے تو پیسے غائب، اوپر دیکھے تو اٹیچی غائب، ہر چیز غائب، ننگے پیر ننگے سر، اور لٹے پٹے جو ہیں وہ گھر پہنچے. اجی میں تو اس طرح سے وہ ہو گیا. میرے سامنے ان کے اہلیہ نے ذکر کیا کہ یہ اس طرح ہو گیا. میں نے کہا کہ بھائی کمال کر دیا آپ نے. کہنے لگے جی ہم تو نقصان کرتے تو ایسے اکٹھا ہی کرتے. میں نے کہا پرلے درجے کے بے وقوف ہو. چلتے رہتے تو میں کتنے کہا کسی کے ساتھ میں دوستی یاری اس طرح کر بیٹھو. تو عرض کرنے کا مقصد ہے دوست بنانے کے ساتھ دیکھ لیا کریں. سب سے اول تو یہ ہے، اسلام کی تعلیم ہے کہ دوستی جو ہے وہ اچھے لوگوں سے کریں، مسلمانوں سے، متقیوں سے، پرہیزگاروں سے، ان سے دوستی کریں، اور پھر پتہ بھی معلوم کر لیں، تعارف حاصل کر لیں تاکہ کل کو کوئی پشیمانی اور پریشانی نہ ہو. وقت نہیں ہے ابھی، قصے بہت پچھلے دنوں میں سنا چکا ہوں، اور اسی پر کسی محترمہ نے کہہ دیا تھا کہ امام صاحب نے نیکی کرنے کو منع کر دیا ہے. میرا مقصد نیکی سے منع کرنا نہیں بلکہ حالات کو بھی ذرا مد نظر رکھنے کی ضرورت. آپ خود سوچ لیجیے ایسی نیکی جو ہے وہ کس کام کی ہوگی کہ آدمی چلا جا رہا تھا بیچارہ جیب میں اس کے 1000 روپے تھے, جاتے جاتے کار قریب آ کے رکی اور ان کہا کہ جناب ذرا یہ پتہ بتائیے گا. وہ بیچارے ہمدردی میں جھک گئے, وہ پتہ دیکھ ہی رہے, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کار میں سے پیچھے ادھر دوسرے دروازے سے ایک صاحب اتر کے ادھر سے آ گئے. آ کے انہوں نے جناب وہ رکھ دیے, کہنے کہ جو کچھ ہے چپ چاپ نکال دو. تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ نیکی کریں تو ذرا سوچ سمجھ کے کریں, میں نے یہ نہیں کہا کہ نیکی مت کریں. پھر کل کو آپ کو پچھتاوا ہو تو بہتر ہے کہ آپ وہ نیکی نہ کریں, یہ مقصد تھا. حالات اتنے مخدوش ہو گئے, ایسے ایسے انداز, ایسے ایسے حالات, اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ. آٹھویں, ایسا آدمی جسے کسی نے دعوت پر بلایا مگر یہ نہ پہنچا. دعوت ہو شرع کے موافق ہو, خلاف شرع کوئی حرکت نہ ہو تو اس میں جانا چاہیے, اور خلاف شرع دعوت ہے تو اس کے اندر منع ہے. چونکہ آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ بلانے پر جانا ہی ضروری ہے تو خرافات کی محفلوں میں بھی چلے جایا کرتے ہیں, اس سے اجتناب ضروری ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دعوت میں جاتے تھے, آپ جتنی بھی دعوتوں میں گئے ہیں وہاں سب بلانے والوں نے ظاہر ہے کہ آپ کی ہستی کو پوری طرح جانتے تھے, آپ کو پہچانتے تھے, تو کبھی کسی شخص نے بھی ایسی دعوت ہی نہیں کی اور ایسی جگہ نہیں بلایا جہاں خرافات. اس کو آپ اتنا وہ سمجھ لیں جہاں خرافات وغیرہ ہوں, شرع کے خلاف کام ہوں, وہاں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور متقی پرہیزگار حضرات کی دعوت وہ, اور اسی طرح مکہ مدینے والوں کی دعوت بڑے معنی رکھتی ہے, بہت وزن رکھتی ہے. اللہ والوں کے یہاں آدمی کو اگر ایک نوالہ بھی مل جاتا ہے تو وہ اس کے لیے بڑی زبردست سعادت کی چیز ہے. مدینہ منورہ میں ایک ہستی ہیں, بزرگ ہستی ہیں, ہمیں 95 میں ان سے دوستی ہوئی اور ملاقات ہوئی, پتہ چلا اس وقت سے ہم ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں. ان کے یہاں لنگر کا سلسلہ ایسا ہے کہ وہی پکتا ہے وہیں کھلاتے ہیں, اور ان کا وہ کھانا اتنا با برکت ہوتا ہے کہ ہم تو بہت خوش ہوتے ہیں. پہلے سفر میں ہماری ملاقات ہوئی, رمضان المبارک تھے تو فرمایا کہ بھئی کھانا وغیرہ کھا لیا؟ ہم نے کہا نہیں ابھی تو نہیں کھایا, تراوی کے بعد ملاقات ہوئی تھی. فرمایا کہ ہمارے یہاں سے کھانا لے لو بھائی, جو کچھ بھی ہے سادہ سودا ہوتا ہے. بہرحال میں نے دو شاگرد بھیج دیے, کھانا دیا انہوں نے. یہ ایسا مشاہد ہے, میرے ساتھیوں کو بھی یاد ہے, میرے بچوں کو بھی یاد ہے. ہم اس وقت 29 افراد تھے بچوں سمیت. ایک ٹفن 3 کا یا 4 کا وہ تھا, یعنی 3 کھانے تھے یا 4 تھے. روٹیاں بھی تھیں, سالن بھی تھا, چاول بھی تھے, دال بھی تھی. بھیج دیا انہوں نے تو ہم نے جب دیکھا, انہوں نے کہا یہ دیا ہے حضرت صاحب نے, ان بزرگ نے, تو دل میں ہم نے سوچا کہ یہ تو اتنا ہے 29 افراد اور ماشاء اللہ سب کھانے پینے والے, تو یہ تو نہایت نہ کافی رہے گا, 3 ہو یا 4 ہو کتنا آئے گا اس میں. لیکن یقین جانی اللہ کی شان نظر آئے, کیا شان ہے مدینہ منورہ کی برکت, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت. وہ کھانا ہم سب نے کھایا بھی اور بچا بھی, بڑا یقین ہوا واقعی میں اللہ والوں کے آگے کھانے کی برکت ہو. اسی طرح ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت حاجی نصرت علی صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کے یہاں ایسے مواقع بہت ہوئے جب کھانا لگنا شروع ہوا, دسترخوان لگے, آدمی بہت زیادہ تھے, کھانا تھوڑا نظر آنے لگا, لیکن اللہ کی شان دیکھی کہ جب کھانا کھا چکے سب خوب اچھی طرح سے شکم سیر ہو گئے, خوب کھا لیا اور اس کے بعد بھی ہر چیز بچی ہوئی تھی. تو اللہ والوں کے یہاں ایک لقمہ بھی مل جائے اگر تو یاد رکھے اس کی بڑی قدر و قیمت کی. ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی دامت برکاتہم, بالواسطہ میں نے یہ بات آپ کی سنی, حرم شریف میں تشریف لے گئے تھے. جاتے رہتے ہیں, جیسے رمضان مبارک کا مہینہ تھا تو کسی شخص نے آپ کو کھجور پیش کی, بہت دیتے, بہت ادایا ملتے ہیں کھجور کے, تو حضرت مولانا نے بڑی قدر سے لی اور فرمایا کہ بھائی ماشاء اللہ یہ تو بڑا مبارک ہے ہدیہ, اس کو تو بہت ہی قرض سے لینے کی ضرورت ہے، کس جگہ مل رہا ہے اور کس کی طرف سے مل رہا ہے، تو اس لیے اہل اللہ کی طرف سے ایک لقمہ بھی مل جائے۔ ہندوستان میں بعض بزرگ تھے، ان کے یہاں ارہر کی دال یا مسور کی دال پکتی تھی اور چپاتی پکتی تھی، اور لوگ ان کے یہاں دعوت کھانے دور دور سے جایا کرتے تھے، اور کھا کے جو نور پیدا ہوتا تھا باطن میں، وہ نور بہت زبردست ہوتا تھا۔ اس لیے اہل اللہ کی بات تو کیا ہے، اب باقی اور جگہ کی دعوتوں میں آپ دیکھ لیا کریں، خلاف شرع معاملات ہوں تو اس میں اجتناب ضروری ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، نویں وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی بیکاری میں ضائع کر دی، علم و ادب کچھ نہ سیکھا، یوں ہی بیکار کسی کام کا نہ بنا، نہ دنیا کا بنا نہ دین کا بنا، آدمی کسی کا تو ہو جائے، سب سے اچھی بات تو دین کا ہونا ہے کہ دین کا ہو جائے، کیا بات ہے، دین کی برکت ماشاء اللہ، اور اگر دین کا نہیں ہوتا تو دنیا کا تو ہو جائے کہ کم از کم اپنے سہارے کا تو ہو جائے، لیکن وعدے ایسے ہیں کہ وہ نہ اپنے ہوتے ہیں نہ پرائے ہوتے ہیں، نہ دین سیکھتے ہیں نہ دنیا سیکھتے ہیں، اور اس طرح سے خوار اور پریشان رہتے ہیں۔ تو اس لیے وہ آدمی بھی سمجھ لیجئے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ کسی کام کا نہ ہو سکا، اور اس طرح اس نے اپنی جوانی بیکار گزار دی، زندگی بیکار گزار دی کسی کام کا نہ ہو۔ اور دس میں ایسا آدمی جو خود شکم سیر ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہے، اور یہ اسے کھانے کو کچھ بھی نہ دے، پڑوسی کا خیال نہ کرے، اس کا دھیان نہ رکھے، وہ بھوکا رہے اور یہ کھایا کرے، اس طرح سے یہ بھی بڑا ظالم ہے، اور جفا کر وہ ہے مرتکب جفا اور جور کا، اس لیے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی پیاری تعلیم، آپ بعض وقت سالن بھجوایا کرتے تھے پڑوس میں، تو اس میں سالن ایک گھر میں گیا، انہوں نے دوسرے میں دے دیا، تیسرے میں دے دیا، لوٹ کر واپس آ جاتا، اپنے پڑوس میں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ۔ آپ نے ارشاد بھی فرمایا کہ شوربہ زیادہ کر لیا تھا، بھیجتے رہا تھا، اور اس طرح سے جب خاص طور سے اچھے کھانے پکاتے ہیں تو تھوڑا بہت کھانا جو ہے وہ زیادہ پکا لیا کریں، اچھا کھانا، اور اس طرح پڑوس میں بھی دے دیا کریں۔ اصل میں کھلانے پلانے والے اللہ ہی ہیں، آپ کو ہمیں ذریعہ بنا دیں تو ان کی مہربانی ہے۔ تیزی سے نعمت کے طور پر پچھلے دنوں ایک بات ذکر کی تھی، وہ پڑوس کا معاملہ تو نہیں لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی عنایت کا ہے، کہ میں نے پچھلے دنوں ذکر کیا تھا، میں نے ایک امرود لگا رکھا ہے گھر کے باہر، اور بچے توڑ توڑ کے لے جاتے رہتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بچے لے جاتے ہیں کھاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ میں سودا لے کے لوٹا تو ایک پڑوس کی عورت آس پاس کے رہنے والی، وہ اپنے بچے کو بھی لائی اور ڈنڈا بھی لائی۔ صبح کے وقت میں چونکہ فرصت کا وقت ہوتا ہے اور بچوں کو بڑی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، چھوٹے بچے خاص طور سے مچل جاتے ہیں، کیری دیکھ لیں، بیری دیکھ لیں، جامن دیکھ لیں، امرود دیکھ لیں تو بے ساختہ ہو جاتے ہیں، توڑنے کو دل چاہتا ہے۔ تو میں جیسے گاڑی سے اترا سودا لے کے واپس جب گھر گیا تو دیکھا کہ بچے کی جھولی بھر رکھی تھی اس نے، اور توڑ کے جھولی بھر کے جا رہے ہیں۔ ایک لمحے تو میرا خیال ہوا کہ اسے روک کر اسے کہوں کہ جب کام کے نہیں تو توڑنے سے کیا فائدہ تھا، لیکن دوسرے لمحے میں نے اللہ کی شان کو محسوس کیا، میرا قدم ادھر جاتے جاتے اپنے گھر کی طرف ہو گیا، میں نے کہا بس اللہ کی طرف سے اس طرح منظور ہے جانے تو۔ تو بک جاتے ہیں تو بچے بچیاں آتے ہیں، لے جاتے ہیں، اپنے نصیب کا کھاتے ہیں، اللہ پاک اگر ہمیں آپ کو ذریعہ بنا دے تو یہ ان کی مہربانی ہے۔ کھانا پینا یہ ہر ایک جو ہے اپنے نصیب کا، آپ کبھی بھی اپنے اوپر یہ گمان مت کیجئے کہ ہم کھلاتے ہیں، آپ اور ہم اپنی آل اولاد کو نہیں کھلا سکتے، اپنے آپ کو نہیں کھلا سکتے، یہ صرف اور صرف اللہ کی شان ہے، رزاقیت کی، وہ سب کو کھلاتے ہیں، ہمیں بھی، ہماری آل اولاد کو بھی، اور سارے جانداروں کو وہی کھلاتے ہیں۔ ایک واقعہ سناؤں، اس کے بعد پھر دعا کریں گے۔ سناتا رہتا ہوں یہ واقعہ تو بہت زیادہ، اور آپ حضرات کو اس لیے خوب سنایا ہے، اور اب بھی سن لیجئے اور یاد کر لیجئے، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے اس مضمون کے بیان کرنے میں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ سے آپ نے درخواست کیا اللہ یہ روزی کا نظام میرے ہاتھ میں دے دیجیے. اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، یہ نظام ہمارے ہاتھ میں ہی چلتا ہے چلے گا، تمہارے بس کا کام. اور اس کے ساتھ فرمایا کہ یہ سامنے تمہارے جو پتھر پڑا ہے اس پر عصا مارو. عصا مارا تو اس کے دو ٹکڑے ہوئے، اس کے اندر ایک پتھر اور تھا. فرمایا اس پر بھی عصا مارو، اس پر بھی عصا مارا تو اس کے اندر ایک اور پتھر تھا، اس کے جب دو ٹکڑے ہوئے تو اندر سے ایک پتھر اور نکلا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس پر بھی عصا مارو. جب اس پر عصا مارا تو اندر سے دو ٹکڑے ہوئے اور اب اور کوئی پتھر نہیں تھا، اس میں تھوڑا سا خلا تھا اور اس میں ایک پودا لگا ہوا تھا تھوڑا سا چھوٹا سا، اور اس پر ایک کیڑا بیٹھا تھا. تین پتھروں کے اندر بند، ہوا جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں، ناممکن. لیکن اللہ تعالی رزاق مطلق اپنی ہر مخلوق کا پورا خیال رکھتے ہیں. چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جس حصے میں وہ پودا تھا اور کیڑا تھا، فرمایا اس کو اٹھا کے ذرا کان کے لگائیے اور سنیے یہ کیا کہہ رہا ہے کیڑا. تو وہ یاد کر لیں، آپ بہت سے آپ نے یاد کر چکے ہیں. کان کے لگایا تو کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی یرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے اور مجھے روزی دے رہی ہے، مجھے بھولی نہیں. یعنی ان چار پتھروں کے اندر بھی اللہ پاک روزی کا انتظام فرماتے ہیں، اس کے لیے ہریالی لگا رکھی ہے. تو آپ اور ہم نہ کسی کو کھلاتے ہیں نہ کسی کو پلاتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ پلاتے ہیں. وہی رزاق مطلق ہیں جس کے لیے جو عنوان چاہے فرما دیں. اور یہ حقیقت ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. اور اب ایک ہمارے دوست ہیں وہ کاغذ وغیرہ جمع کرتے ہیں اور آپ جمع کرتے ہیں للہ. وہ پچھلے دنوں دکان پر آئے تو انہوں نے ایک اور بات سنا دی، کہنے لگے کہ یہ تو بہت پرانا مشہور ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، اور آج کل یہ بھی حقیقت ہے کہ گولی گولی پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. اللہ پناہ میں رکھے، یہ حقیقت. آدمی کو گمان نہیں ہوتا کہاں بیٹھا ہے، کہاں آڑ میں ہے، گولی وہاں بھی پہنچ جائے اگر اس کی لکھی. تو بہرحال رزاقیت کی شان اسی کی ہے. آپ اگر ہم آپ اور ہم کسی کو دیں گے، ذریعہ ہمیں بنا دیا اللہ پاک نے سعادت دینے کے لیے، ورنہ کھلانے پلانے والے تو وہ ہے. ہم نہ دیں گے، ہم نہ کھلائیں گے، وہ کھلائے گا پلائے گا اور ذریعے سے دے دیں گے. اس لیے اگر ذریعہ بن رہے ہیں تو بن جائیے اور سعادت حاصل کر لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، ہم کا کرم ہو، دعا کر لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات.
اے رب العالمین تو آپ کی خود طرف غضب فرمائیے, گناہوں اور برائیوں سے بچائیے, اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے, کامل مساوات نصیب فرمائیے, والین اور مغلوبین کی پیروی اور مساوات اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. دونوں جہان کے آپ اسے کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھیں اسلام پر قائم دائم رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے, اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے. اے الہ العالمین تمام سرور اور فتنوں سے, تمام مرضی اور تمام آفات سے اپنے حفاظت میں رکھیے. اے الہ العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرمائیے, پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات نصیب فرمائیے, تنگستوں کو تنگستی سے نجات نصیب فرمائیے, مقروض حضرات کو مرض کے بوجھ سے خلاصی نصیب فرمائیے, تمام بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین بہت سے آپ کے بندوں اور بندیوں نے عمرے کے لیے درخواستیں رکھی ہے, یا اللہ منظوری فرما دیجئے, کامیابی عطا فرمائیے, حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائیے, اور یا اللہ ہم بھی اور ہمارے بہت سے عزیز دوست احباب بھی اور گھر والے بھی یا اللہ حرمین شریفین کے لیے حاضری کے لیے بے چین ہیں, اپنا کرم فرمائیے, حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائیے, حج مبرور اور قائے مشکور نصیب فرمائیے. اے اللہ آپ قریب ہیں کرم فرمائیے, یا اللہ آپ امن و امان قائم فرما دیجئے, یا اللہ پیار و محبت کی فضا پیدا فرما دیجئے. اے اللہ جس خدا نے اسلام کے شرور و فتنوں سے ہمیں بچا لیجیے. اے اللہ عقل سلیم عطا فرمائیے, غیرت ایمانی حمیت اسلامی عطا فرمائیے. اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے. اے اللہ ہر شر سے بچا لیجئے. اے اللہ آپ ہمارے مالک اور خالق ہیں, یا اللہ ہماری تمام حاجتیں اور ضرورتیں آپ کے سامنے ہیں, ہم سے دعاؤں کے لیے جس جس نے بھی کہا ہے سب کی جو بھی جائز حاجتیں اور مرادیں ہیں وہ پوری فرما دیجئے, ہماری بھی جائز حاجتیں اور مرادیں پوری فرمائیے. اے اللہ آپ یہ دارائیں نصیب فرمائیے, اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے, اپنا محبوب بنا لیجئے اور حضرت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنا لیجئے, ساری مخلوق کا محبوب بنا لیجئے. اے اللہ جب تک زندہ رکھیں اسلام پر مضبوط رکھیے, اور یا اللہ طاعت کی خوب کام عطا فرمائیے, تقوی عطا فرمائیے, آج دین کے دار اخلاص اور اخلاق عطا فرمائیے, اور غرور و تکبر اور ریاکاری سے بچائیے, جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے, عزت کی موت عطا فرمائیے, اپنے نیک بندوں کا یہاں بھی ثواب نصیب فرمائیے, اور بعد مرنے کے بھی نصیب فرمائیے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیے, آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے, آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے, آپ کے حوض کوثر سے خوب خوب سیرا فرمائیے, قیامت کی ہولناکیوں سے بچائیے, صراط سے گزرنا آسان فرمائیے, اور بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیے, جنت کی تمام نعمت عطا فرمائیے, سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب اور ہمیشہ نصیب فرمائیے. اے ارحم الراحمین جہنم کی آگ سے, قبر کے عذاب سے, دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجیے. اے الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. اے الہ العالمین ہمارا پڑھنا سننا, عبادات اور طاعات اور دعائیں اور التجائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير, صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.